سورة المؤمن، اس کو سورة غافر بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. یہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان ہوئی ہیں کہ جن کو سن کے ڈر لگتا ہے، اور دوسری طرف انسان سکون میں آتا ہے کہ اگر اس کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف بھی کر دے گا. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی بات کو مانتا نہیں اور اس میں بحث مباحثہ کرتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو ان کی یہ ترقی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ کامیاب ہو گئے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہی کام کیا. ہر قوم اپنے رسول پہ جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چشمہ ہو چکا جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. کیا فیصلہ؟ کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله، عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں. یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے. وہ کتنے بڑے ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں، اس کے کانوں کی لوح سے کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے. اتنے بڑے ہیں وہ فرشتے اپنے سائز میں. سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یعنی کچھ تو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اور کچھ اس کے گرد طواف کرتے ہیں. وہ سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ تعالی کی باتوں کا اقرار کرنا یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالی کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یعنی ہم عام طور پر یہ تمنا کرتے ہیں، حسرت رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو وہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب ہماری پکار اوپر اٹھتی ہے تو پھر اللہ کے وہ فرشتے ایسے پکارنے والوں کے حق میں مزید دعائیں کرتے ہیں. کیا دعائیں کرتے ہیں؟ نمبر ایک، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے. یا اللہ، جنہوں نے توبہ کی ہے ان کی توبہ قبول کر لے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، عزیز اور حکیم ہے. اور ان کو برائیوں سے بچا دے. یعنی فرشتے ایسے ایمان والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو انہیں برائیوں سے دور رکھ. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، یعنی برائیوں کے برے انجام سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جائے اور پھر ان کی دعائیں سن لی جائیں اور انسان کی بالآخر نجات ہو جائے. اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر کیا ہے، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے. وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، یعنی پہلے ہم کچھ نہ تھے، پھر دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، پھر ہم فوت ہوئے، پھر دوبارہ ہمیں زندگی ملی، حساب کتاب. تو دو زندگی اور دو موت. ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے بڑی سخت غلطی کی ہے. اگر پہلی زندگی دنیا کی تھی تو دوسری آخرت کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی امکان ہے کہ ہمارا یہ گناہ معاف ہو جائے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے. یعنی یہ اصل میں تمہارے اوپر یہ سزا جو مسلط ہوئی ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے. اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرے، کیونکہ اصل قدرت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. یعنی بارش جو ہے وہ اصل میں رزق ہے، مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر سبق صرف وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی جو بھی عبادت کرو صرف اسی کی رضا کے لیے، اسی کی پسند کے مطابق، اور پھر تم اس سے ہی مانگو، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا، عرش والا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. قیامت کے دن کی ملاقات، وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، یعنی بغیر لباس اٹھیں گے وہاں، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، یعنی اللہ اور ان کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی. کہا جائے گا، آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کی. لا ظلم اليوم، آج کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی دیر نہیں لگے گی. جس طرح وہ مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور جس طرح ان کی دعائیں سنتا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے، سب کے ظاہر باطن سے واقف ہے، اسی طرح قیامت کے دن ان سب کا اکٹھے حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈراؤ ان کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. یعنی قیامت کے دن کو آج ہم دور سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ آ جائے گی تو یوں لگے گا جیسے دنیا میں تو بس چند لمحے ہی ٹھہر کے آئے ہیں. جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، خوف کے مارے لوگوں کا برا حال ہوگا، اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اب ان کی نجات اور وہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، اور اپنے اوپر ریگریٹس کر رہے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے اور جس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور جس نے حساب لینا ہے، وہ صرف فرشتوں کے لکھے کے اوپر ہی نہیں حساب لے گا، بلکہ وہ خود بھی واچ کر رہا ہے. اور انسان کی نظر جب بھٹکتی ہے، کسی حرام چیز کی طرف اٹھتی ہے، اور وہ لوگوں سے چھپا کے وہ اس چیز کو کنکھیوں سے بھی دیکھتا ہے، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور پھر دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، بندوں کو کیا پتا کون کس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اچھی باتیں سوچ رہا ہے یا بےہودہ خیالات اس کے دل میں ہیں، اللہ کو وہ بھی سب کچھ پتا ہے. کون اپنے ایمان میں سچا ہے، کس کے اندر نفاق ہے، کون شک کی حالت میں ہے، کون کیا سمجھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، یعنی صرف ظاہری اعمال پر نہیں، دلوں کی کیفیات اور دلوں کے حالات کو بھی سامنے رکھے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کر گئے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں لائے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یعنی بات صاف سمجھ آنے والی تھی لیکن وہ نہیں سمجھ کے دیے. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فقالوا ساحر کذاب. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اور قارون جو بہت ہی مالدار آدمی تھا، بنی اسرائیل سے تھا لیکن فرعون کے ساتھ مل گیا، ان سب کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے، مان کے نہ دیا. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، یعنی ایمان لانے کی اتنی سخت سزا سنائی گئی، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھا ہی اپنے رب کو، یعنی کھلا کھلا چیلنج، اتنی سرکشی کے بول، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا، یعنی یہ تو سب کو تبدیل کر دے گا. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اپنے رب کی حفاظت میں ہوں جو میرا ہی نہیں تمہارا رب بھی ہے، تو مانو یا نہ مانو. یہ اتنا سخت وقت تھا، اتنا نازک وقت تھا، اتنا خوف اور تکلیف سے بھرا ہوا وقت تھا کہ جس میں ہر شخص سہما ہوا تھا کہ اب دیکھیں ہوتا ہے کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو اب چھوڑوں گا نہیں، قتل کی دھمکی. ایسے نازک وقت میں آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا. دیکھیے عام حالات میں کوئی ایمان کا اظہار کرے تو وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایسے وقت میں جبکہ ایک کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے اور دوسرا اس وقت حق کی بات کرے، یہ بہت مضبوط اور پختہ ایمان کی بات ہے. وہ بول اٹھا سچ کے حمایت میں، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لایا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضروری آ جائیں گے. یعنی میری بات یاد رکھو، اگر یہ سچا ہے پیغمبر تو پھر تمہاری خیر نہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو، جھوٹا ہو. اے میری قوم کے لوگوں، اب مزید قوم کو نصیحت کرتا ہے، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، تم بہت عروج پر ہو، بہت ترقی یافتہ قوم ہو اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پہ آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا، کون بچائے گا، کون چھڑائے گا؟ یعنی اللہ کے غضب کو مت دعوت دو. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پہلے تو فرعون بہت دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے اپنے لوگوں میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گیا تو تھوڑی سی اس کے لہجے میں نرمی آتی ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں، اور وہ اپنی رائے نہیں بدلنے کو تیار ہوا. اس شخص کے سمجھانے پہ اس نے سمجھا کچھ نہیں، بلکہ کیا کہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. وقال الذي آمن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی وہ ظلم نہیں کرے گا الا یہ کہ تم خود ہی اللہ کے غضب کو دعوت دو اللہ کی نافرمانیاں کر کے. اے قوم مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، یعنی قیامت کے دن، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. اب یہ اپنی قوم کو مزید کچھ باتیں سمجھاتا ہے، کہتا ہے سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، یعنی میں تمہیں سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا. اگر اللہ نے تمہارے حق میں اب فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں ہدایت نہ دے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی قدر پہچانی اور کہا کہ وہ بہت عظیم انسان تھے، اب کون آئے گا ایسا. اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی اس کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں رہتی. فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا اور مزید مذاق اڑانے لگا. اس کا مطلب نہیں تھا کہ واقعی وہ بڑا سنجیدہ تھا کہ عمارت بنوا کے وہ حق کی تلاش میں اوپر چڑھنا تھا اس نے، نہیں، وہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیغام کو بلٹل کرنا چاہ رہا تھا. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، یعنی وہ اس وقت جو دھمکیاں دے رہا تھا اور سب کے سامنے بول رہا تھا تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے میں آج فاتح ہوں، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی. فرعون جب اپنی بات کر چکا تو وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح رستہ دکھاؤں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو، تم مجھے اپنے دین کی طرف کھینچتے ہو، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا کہ ان کا کیا مقام ہے، کیا سٹیٹس ہے، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں، اس رب کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، یعنی نہ دنیا میں ان کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ آخرت میں کہ وہ خدائی کا دعویٰ کریں. ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نے جس قسم کے حق کی بات کی تھی اس کے بعد پھر کیا نتیجہ نکل سکتا تھا، دھمکیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہوگا. تو اس نے کہا تم جو بھی کرو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں. تو جو اللہ کی حفاظت میں خود کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں چلی اس مومن کے خلاف، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں. ابھی قیامت نہیں آئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو برزخ کا موقع ہے یا برزخ کا وقت ہے اس میں بھی جزا سزا ہے، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو. اس سے عذاب قبر بھی ثابت ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جب حساب قیامت کے دن ہوگا تو سزا پہلے کیوں ہے، لیکن قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دن تو پھر اصل سزا شروع ہوگی، لیکن جو مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور کفر کی حالت میں یا شرک کرتے ہوئے یا برے کام کرتے ہوئے ان کی موت آئے، تو موت سے لے کے قیامت تک کا عرصہ بھی ان کے لیے سخت مصیبت کا ہوگا. قبر میں ان کو یہ ساری سزائیں محسوس ہو رہی ہوں گی، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو اس دن حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا کے جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہیں فالو کرتے تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے، کھلی نشانیاں نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم دعا ہی کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، یعنی یہاں آ کر تو اب کسی کی کوئی دعا نہیں سنی جائے گی. یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمی کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی جب کوئی شخص سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی انسانوں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ان کے پاس جو حق کا پیغام لے کر آئے وہ بھی ان کی گواہی دیں گے، یا ان کے حق میں یا خلاف. جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، وہاں جا کے جو جتنی بھی شرمندگی کا، توبہ کا اور ریگریٹس کا اظہار کرے کچھ نہیں سنا جائے گا، اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، یعنی تورات. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی جیسے بتایا جا رہا ہے اسی طرح سب کچھ ہوگا. اپنے قصور کی معافی چاہیے اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے. یعنی وہ جو بحثیں کرتے ہیں اور بلا وجہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اصل بات یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور حق ان کو اپنے مقابلے میں چھوٹا نظر آتا ہے، لہذا وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. یعنی بڑا تو وہ ہے جس کو اللہ بڑا بنائے، اور اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا بنایا، اور یہ جو لوگ ہیں جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے وہ اپنے آپ کو پیغمبروں سے بڑا سمجھتے ہیں، یا سرداران مکہ ہوں یا علماء اہل کتاب ہوں، یہ سب اپنا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے تھے. اسی وجہ سے جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لائے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا یا انہوں نے قبول نہیں کیا. بس اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے، یعنی ان کی دھمکیوں کے مقابلے میں اور ان کی سازشوں کے مقابلے میں اور ان کے سرکش رویے کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. وہ سب دعائیں سنتا ہے، سب حالات دیکھتا ہے، اسی کی مدد اصل مدد ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، البتہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے انسان پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے یہ ساری زمین پیدا کی، وہ انسان نہیں پیدا کر سکے گا، تم جیسا کمزور سا انسان، تم ہو کیا چیز؟ تو کیا تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو؟ سب کچھ بنا ہوا ہے نا، کس نے بنایا؟ خود تو نہیں بنا. تو جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھا سکے گا؟ ضرور اٹھا سکے گا، لیکن آج تم سمجھنا نہیں چاہتے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو جائے، اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہو جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا اور حرج زیادہ ہوگا. کہا گیا حرج کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا قتل. قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا. جب ایک رات کا چاند نظر آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ دو راتوں کا چاند ہے.